بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں بے شمار جلسے سیرت النبی کے لیے ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہمارے جو اخبارات اور رسائل ہیں وہ بھی سیرت نمبر نکالتے ہیں۔ کم سے کم 40-50 سال سے تو میں خود اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، تو میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اتنے بے شمار جلسے، اتنے بے شمار رسالوں اور اخباروں کے نمبر، لیکن کم از کم میری بوڑھی آنکھیں تو یہی دیکھتے ہوئے بوڑھی ہو گئیں کہ کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آیا ان کا۔ تو اس کا جواب عجیب غریب طور پر آج ہی مجھے ملا کہ کیوں ایسا ہے۔ آج میرے پاس ڈاک میں ایک مشہور پرچہ آیا جس جو سیرت النبی سیرت نمبر کے طور پر نکالا گیا ہے، تو اس میں ایک ایڈیٹوریل ہے ہندوستان کے فسادات وغیرہ کے بارے میں، اور بقیہ تمام مضامین جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں۔ تو میں نے اس کو پڑھا تو پورا پرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے بارے میں بہت ہی عالیشان انداز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے خیرخواہ تھے، ہمیشہ مہربانی سے پیش آتے تھے، اپنے دشمنوں سے ہی محبت کرتے تھے، کبھی انتقام نہیں لیتے تھے، برائی کا بدلہ ہمیشہ بھلائی سے دیتے تھے، یہ ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن جب میں نے ایڈیٹوریل کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہندوستان میں فرقہ پرست جماعتیں اور فرقہ پرست لوگ جب جلوس نکالتے ہیں اور اشتعال انگیز نعرے لگاتے ہیں تو ایسی حالت میں مسلمانوں سے یہ امید نہیں کہہ سکتی کہ وہ مشتعل نہ ہوں۔ یعنی ذرا تضاد دیکھیے، اسی ایک پرچے میں جس میں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اشتعال کے باوجود مشتعل نہیں ہوتے تھے، دشمنوں سے محبت کرتے تھے، برے سلوک کا جواب اچھے سلوک سے دیتے تھے، اسی ہی پرچے میں یہ لکھا ہوا ہے اس کے ایڈیٹوریل میں کہ جب مسلمانوں کے محلے سے ایسے جلوس گزریں گے جن میں اشتعال انگیز نعرے ہوں، جب مسلمانوں کے خلاف باتیں کی جائیں گی، تو کیسے ممکن ہے کہ مسلمان اس کا اثر نہ لے اور مشتعل نہ ہوں۔ تو میری سمجھ میں آیا کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جلسے اور یہ سیرت نمبر سب بطور فخر کے نکالے جاتے ہیں، یہ بطور نمونے کے نہیں نکالے جاتے ہیں۔ یہ میری سمجھ میں آئی بات۔ یعنی قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اس آیت کو بطور خود بدل لیا ہے اور یہ کر لیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ ہے مفخرہ، مفخرہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے فخر ہے، جبکہ قرآن میں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو بہرحال میرے اپنے درد مند دل کی آواز یہی ہے کہ ہم نے پیغمبر اسلام کو اپنا قومی ہیرو بنا لیا ہے، اپنا قومی فخر بنا لیا ہے، اور اپنے فخر کے اظہار کے لیے، اپنے جذبہ فخر کی تسکین کے لیے ہم ہر سال اس طرح کے جلسے کرتے رہتے ہیں اور سیرت نمبر نکالتے ہیں۔ لیکن جو اصل بات ہے، جو اصل آپ کی جو اصل حیثیت تھی ہمارے لیے، وہ اس وقت کی حیثیت تھی، کیونکہ سارے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ مفخرۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے فخر ہے۔ اس کے برعکس یہ لکھا ہوا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نمونہ ہے، وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اسی اعتبار سے سیرت کے جلسوں کرنا چاہیے، اسی اعتبار سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مشہور کتاب امریکہ سے چھپی ہے دا ہنڈریڈ، تو اس میں مصنف نے 100 ایسے آدمیوں کے نام جمع کیے ہیں جو اس کے نظر میں تاریخ کے سب سے بڑے لوگ تھے، اس میں اس نے سر فہرست جس کو رکھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ کے بارے میں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب انسان تھے, سپریملی سکسیزفل. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کل بات نہیں ہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس اعتبار سے دیکھیں کہ آپ سپریملی سکسیزفل تھے, بہت زیادہ کامیاب تھے, تو دوبارہ وہی ہیرو کا جذبہ پیدا ہوگا, ہیرو ورشپ کا, فخر کا. سچی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے سپریم سکسیس کا راز کیا تھا. آپ کی سپریم سکسیس جو تھی, جو بڑی کامیابی آپ کی تھی, اس کا راز کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہوگی قرآن کی روشنی میں کہ ہم آپ کے تذکرے کو اور آپ کے سیرت کے مطالعے کو اس اعتبار سے کریں کہ ہم آپ کی زندگی سے آپ کے سپریم سکسیس کا راز دریافت کریں. تو اسی کے بارے میں اس وقت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن کی ایک سورہ جو آپ سب لوگوں کو یاد ہے, المنشرہ, اس میں یہ آیت ہے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, مشکل کے ساتھ آسانی ہے, مشکل کے ساتھ آسانی ہے, دو بار کہا گیا ہے. اس سے میں نے یہ اس کی روشنی میں جب سیرت کا مطالعہ کیا تو میری سمجھ یہ بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپریم سکسیس کا جو راز تھا خاص الخاص, وہ یہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ صلاحیت بخشی کہ آپ عسر کو یسر میں کنورٹ کر سکیں, مشکل کو آسانی میں تبدیل کر سکیں, ڈس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج بنا سکیں اپنے لیے. اس لیے کہ اس دنیا میں جس میں ہم ہیں, یہاں مختلف لوگ ہیں, مختلف قسم کے, مختلف ذہن کے, نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مشکلیں پیش آتی ہیں. یہاں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے میدان خالی ہو سفر کرنے کا, یہ نہ کبھی ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا. یہاں تو لازمن ایسا ہوگا کہ پھول کے ساتھ کانٹے ہوں گے, یہاں لازمن ایسا ہوگا کہ مشکلیں پیش آئیں گی. تو یہاں کامیابی وہی حاصل کر سکتا ہے جو مشکل کو آسانی میں تبدیل کر سکے. اگر کوئی شخص یہ صلاحیت نہ رکھتا ہو مشکل کو آسانی میں تبدیل کرنے کی, تو کبھی کامیاب بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ آسانی تو کبھی دنیا میں رہے گی نہیں. یہاں تو مشکل ہی مشکل رہے گی, کیونکہ طرح طرح کے لوگ ہیں, طرح طرح کے ذوق ہیں, طرح طرح کے نظریات ہیں. کوئی دشمن ہوگا, کوئی دوست ہوگا, کوئی اپنا ہوگا, کوئی غیر ہوگا, کوئی رکاوٹیں ڈالے گا, کوئی کچھ کرے گا, کوئی کچھ کرے گا. تو مشکلات سے اگر آپ آسانی کو نکال سکیں تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, ورنہ کامیابی اس دنیا ممکن نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت پر بے شمار نظمیں کہیں گئی ہیں, ان کی گنتی نہیں کہہ سکتی, اور ان میں سے بہت سی نظموں کو اور نعتوں کو میں نے پڑھا ہے اور سنا ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے نعت پر سب سے عمدہ جو چیز میں نے پائی وہ ایک مستشرق کا قول ہے. ایک مستشرق جس کا نام مسٹر کلٹ ہے, اس نے اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات لکھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر نعت آپ کی نہیں ہو سکتی. اس کے الفاظ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ہی فیسڈ ایڈورسٹی ود دا ڈیٹرمنیشن ٹو رنگ سکسیس آؤٹ آف فیلئر. انہوں نے مصائب کا, مشکلات کا مقابلہ اس عزم کے ساتھ کیا کہ اپنی ناکامی کو, ناکامی سے کامیابی کو نچوڑیں, ٹو رنگ سکسیس آؤٹ آف فیلئر. کامیابی کو ناکامی سے نچوڑ کر نکالا آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر نعت نہیں ہو سکتی. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی اور آپ کا پورا جو کارنامہ حیات ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ بے شمار مشکلیں آپ کو پیش آئیں, ہر قسم کی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی دنیا میں کسی انسان کو اتنی زیادہ مشکلیں پیش آئی ہوں, لیکن ان مشکلوں کو آپ نے آسانی میں کنورٹ کیا. ایک میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ نگاہ کیا تھا, واقعات کو آپ کس نظر سے دیکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف جا رہے ہیں, مکہ سے طائف. راستے میں ایک جگہ آپ پوچھتے ہیں ایک راستہ آتا ہے, اس کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے, مسمحاذ طریق, اس راستے کا نام کیا ہے. لوگ کہتے ہیں الزیقہ, مشکل, تنگ. آپ فرماتے کہ نہیں, بل ہے الیسرا, نہیں یہ آسان ہے. یعنی پروفیٹک ویژن یا پیغمبرانہ نظر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, وہ یہ تھی کہ جس چیز کو لوگ مشکل کے روپ میں دیکھ رہے ہوں اس کو بھی آسانی کے روپ میں دیکھنا. جس راستے کا نام لوگوں نے الزیقہ رکھ رکھا تھا, اس کو آپ نے کہا کہ نہیں یہ الیسرا ہے. مشکل کو آسانی کے روپ میں دیکھنا, ڈس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج کے روپ میں دیکھنا, یہ آپ کی نگاہ تھی اور یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو سب سے زیادہ کامیابی عطا فرمائی. اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں, اور اس تمہید کے ساتھ کہ وہ پیغمبر جو جس کے لیے دنیا پیغمبر کامیاب کا عنوان دیتی ہے, اس کی امت آج امت ناکامیاب بنی ہوئی ساری دنیا میں, کوئی اسی ملک میں نہیں, پیغمبر کامیاب کی امت پیغمبر امت ناکامیاب بنی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کو ہم نے فخر تو بنایا, پرائڈ تو بنایا, مفخرہ تو بنایا, لیکن اسوہ نہیں بنایا, نمونہ نہیں بنایا, رول ماڈل کے طور پر نہیں لیا آپ کو. آپ کا اگر ہم طریقہ اختیار کریں, آپ کے اسوے پر ہم چلیں, تو بلا شبہ ہمارے لیے بھی کامیابیاں دنیا میں لکھی ہوئی ہیں, اور اسی لیے آپ آئے کہ ہمیں کامیابی کا راستہ دکھائیں. تو اس سلسلے میں میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے, اگر میرے پاس 100 ایکڑ زمین ہے, بہت ہی عمدہ پنجاب یا زرخیز علاقے میں, اور میں صبح شام اس پر فخر کروں کہ میرے پاس 100 ایکڑ زمین ہے پنجاب میں, تو کیا وہ زمین مجھے کچھ دے سکتی ہے؟ صبح شام رات دن ہر وقت میں اس زمین پر فخر کروں کہ میرے پاس 100 ایکڑ زمین ہے نہایت زرخیز, تو ظاہر ہے کہ وہ زمین مجھے ایک پیسہ نہیں دے سکتی. لیکن جب زمین کو میں استعمال کروں گا, جب زمین میں کھیتی کروں گا, تب میں جب وہ سونا اگلنے لگے گی میرے لیے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے, اگر ہم اس سے فخر کریں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے اس سے, لیکن جب ہم اس کو رول ماڈل بنائیں, اس کو نمونہ بنائیں, اس پر چلیں ہم, تو بلا شبہ وہ نمونہ ہم کو دوبارہ وہی سپریم سکسیس کے راستے پر لے جائے گا. پیغمبر والی کامیابی ان کو نہیں مل سکتی کیونکہ پیغمبر تھے, لیکن ہمیں بھی اسی نوعیت کامیابی ملے گی, کیونکہ اسی لیے آپ آئے تھے کہ آپ لوگوں کو راستہ دکھائیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان کی طاقت ہے. آپ نے یہ بتایا کہ دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جو ساری طاقتوں کا خزانہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ. اسی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے, وہی کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے, تمام طاقتیں اسی کے قبضے میں ہیں, سب کچھ اسی کا ہے. اس پر ایمان لاؤ, اس کی مدد کو اپنے لیے حاصل کرو, اور اس کی رضا کو اپنے لیے حاصل کرو. تو یہ جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر, یہ گویا سب سے بڑی طاقت پر ایمان ہے, طاقت کے خزانے پر ایمان ہے, اور طاقت کے خزانے کو اپنی مدد پر کھڑا کرنا ہے. یہ ایمان وہ چیز ہے جو انسان کو کچھ سے کچھ بنا دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ہجرت کا سفر فرمایا, اور راستے میں آپ نے ایک غار میں قیام فرمایا, اس وقت مکہ کے لوگوں نے اعلان کیا کہ جو شخص نعوذ باللہ آپ کا گرفتار کر کے لائے گا, اس کو ہم اتنا انعام دیں گے. تو لوگ دوڑے آپ کو پکڑنے کے لیے, تو کچھ لوگ وہاں تک پہنچ گئے جہاں کہ آپ اس وقت موجود تھے, جس غار میں آپ کام فرما تھے وہاں تک پہنچ گئے, یعنی غار ثور تک. تو ان کو دیکھ کر کے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ وہ تو یہاں تک پہنچ گئے. تو آپ نے نہایت اطمینان کے ساتھ کسی بھی پریشانی کے بغیر فرمایا, یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر, تمہارا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا خدا ہو؟ تو یہ عظیم الشان چیز ہے جو ایمان ہمیں دیتی ہے. ہم کہیں اکیلے نہیں ہیں, ہم ایک ہیں تو خدا دوسرا ہے, ہم دو ہیں تو خدا تیسرا ہے, ہم چار ہیں تو خدا پانچواں ہے, اور وہ سب سے بڑی طاقت ہے, کائنات میں اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر دل میں اتر جائے کسی کے تو پھر وہ بے پناہ ہو جاتا ہے, پھر اس کو ڈر کے کوئی خانہ اس کا نہیں رہتا ہے. چنانچہ میں آپ کو صرف ایک واقعہ یاد دلاؤں کہ آمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ پر ابرہہ نے حملہ کیا, انہیں حملہ کرنے کے لیے آیا, اس کے ساتھ کچھ ہاتھی تھے. عربوں نے اس وقت تک ہاتھی کو نہیں دیکھا تھا, وہ اتنا خوفزدہ ہوئے اس کی ہاتھیوں سے کہ وہ شہر کو چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے, پہاڑوں میں چھپ گئے. ہاتھی سے خوفزدہ ہو کر وہ شہر کو چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے. لیکن یہی عرب جو ہاتھی کے خوف سے بھاگے تھے شہر کو چھوڑ کر, انہیں کا انجام بعد کو کیا ہوا, انہیں کا حال کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایران میں لڑائی ہو رہی تھی قادسیہ کے میدان میں, تو جنگی ہاتھی بہت بڑی تعداد میں وہاں ایرانی لے آئے اور انہوں نے صف بستہ ہاتھی کھڑا کر دیا. یہ سب جنگی ہاتھی تھے, ٹرینڈ ہاتھی تھے, اور بہت ہی خوفناک ہاتھی تھے وہ. لیکن وہی عرب جب ایمان کی طاقت انہیں مل گئی تو کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم گھوڑوں پر رہ کر کے انہیں کچھ کر نہیں سکتے, کیوں گھوڑے بدکتے تھے, جب گھوڑے وہ قریب لے آتے تھے ان کے تو گھوڑے بدک جاتے تھے, تو گھوڑوں سے اتر پڑے وہ اور تلوار لے کر کے وہ انہیں تنے تنہا تلوار لے کر حملہ کر دیا انہوں نے ان ہاتھیوں پر, اور اپنی تلواروں سے ان کے سونٹ کاٹ ڈالے. جب سونٹ کاٹ ڈالے تو ہاتھی پلٹ کر کے الٹی طرف دوڑے اور انہوں نے ایرانی فوجوں کو روند ڈالا. تو وہی لوگ جو ہاتھی کے نام سن کر کے جنگلوں میں اور پہاڑوں میں بھاگے تھے, انہیں لوگوں نے ہاتھیوں کو سونٹ کاٹ کر کے ان کے رخ کو پھیر دیا. یہ تھا ایمان کی طاقت. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. اور یہاں میں نفسیاتی اعتبار سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نفسیات بھی یہ کہتی ہے کہ سب سے بڑی طاقت کا خزانہ یہاں پر ہے, انسان کے اندر. یہاں طاقت ہے تو باہر بھی طاقت ہے, یہاں طاقت نہیں تو باہر بھی طاقت نہیں ہے. اس کے سلسلے میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں فرانس کی تاریخ کا, نپولین کا واقعہ ہے یہ. ایک روز پریڈ گراؤنڈ میں نپولین کی فوج کا ایک سپاہی کھڑا ہوا تھا, تو نہیں نپولین کھڑا ہوا تھا پریڈ گراؤنڈ میں, نپولین کھڑا ہوا تھا, پیچھے سے ایک سپاہی اس کا آیا. نپولین کا چہرہ دوسری طرف تھا اور سادہ وردی میں تھا, اس وقت وردی پہنے ہوئے نہیں تھا وہ. تو اس کا سپاہی جو پیچھے سے آیا, اس جب دیکھا تو اس کو ہائی جمپ کر گیا, نپولین کو وہ ہائی جمپ کر گیا, اس کے سر سے چھلانگ لگا کر اس طرف چلا گیا وہ. لیکن جب پلٹ کر دیکھا اس نے سامنے کی طرف کہ یہ نپولین ہے, تو اسی وقت وہ کلیپس کر گیا, وہ ہارٹ فیل کر گیا وہ. یعنی جب تک اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ نپولین ہے تو وہ ہائی جمپ کر جاتا ہے, لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ نپولین ہے تو اتنی دہشت طاری ہوئی اس کی کہ وہ کلیپس کر گیا اور اس کا ہارٹ فیل ہو گیا اور مر گیا اسی وقت. تو یعنی یہ جو قلبی چیز ہے, جو قلبی ایمان ہے, یہ قلبی جو طاقت ہے, یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ عام سطح پر بھی اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ عام سطح پر اس شخص کو ملی تھی کہ وہ ہائی جمپ کر گیا, پھر خدائی سطح پر, بانی سطح پر بھی جس کو یہ قلب کی طاقت مل جائے تو کتنا بڑا طاقتور ہو جائے گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دی لوگوں کو, اسی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ایک عالم کو فتح کر ڈالا. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز یاد دلانا چاہتا ہوں جس کی طرف میں شروع میں اشارہ کیا تھا, وہ ہے قرآن کی یہ آیت, لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ برائی اور بھلائی دونوں یکساں نہیں ہو سکتے, تم برائی کا بدلے میں بھلائی کرو, برائی کے جواب میں بھلائی کرو, تو کیا ہوگا, جو شخص بظاہر تمہارا دشمن بنا ہوا ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا. یہ طاقت کا راز بتایا گیا قرآن مجید میں, اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل عمل فرمایا. آپ کی پوری زندگی اسی کا نمونہ ہے کہ آپ ہمیشہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے رہے, لوگوں کی نفرت کے جواب میں ان سے محبت کرتے رہے، لوگوں کی بدخواہی کے جواب میں ان کے خیرخواہ بنے رہے، لوگوں نے آپ پر مصیبتیں توڑی اور آپ ان کو جنت پہ لے جانے کے لیے دعا کرتے رہے. یہ جو چیز ہے کہ دوسروں کی بدخواہی کے جواب میں خیرخواہ بننا، دوسروں کی نفرت کے جواب میں محبت کرنا، اس کے اندر بے پناہ تسخیری طاقت ہے. اس سے بڑی تسخیری طاقت کسی اور چیز میں نہیں. اس کا زندہ ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور آپ کی سیرت ہے کہ آپ نے محبت سے ان لوگوں کو فتح کر لیا جو آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے. مثلا ایک یہودی سے آپ نے قرض لیا، ایک روز وہ آیا قرض کو مانگنے کے لیے اور بہت برے طریقے سے اس نے قرض مانگا، یہاں تک کہ اس کی زبان سے نکل گیا کہ آل مطلب تو سب کے سب نادہند ہوتے ہیں. یہ نہ صرف آپ پر کہا اس نے بلکہ آپ کے پورے خاندان پر کہہ دیا. آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے خاندان کو برا بھلا کہہ دے، ہمارے باپ دادا کو، تو کتنا غصہ آتا ہے انسان کو، انسان اس کا قابو نہیں رہتا اس کا. چنانچہ صاحب اکرام دوڑے کہ اس کو پکڑے اور مارے، آپ نے منع فرما دیا کہ نہیں. اور جو جملہ فرمایا وہ تو غور فرمائی، کتنا شاندار جملہ کہ دعو ہو فن صاحب الحق کے مقارن، اس کو چھوڑ دو کیونکہ صاحب حق کو کہنے کا حق ہے. جس کا ہم نے قرض لیا ہے، جس کا ہمارے اوپر باقی ہے، اس کو کہنے کا حق ہے. یعنی کتنی اونچی بات ہے، کتنی اعلیٰ اخلاق ہے یہ، کتنی حقیقت پسندی اس کے اندر ہے، کتنی انسان کے ساتھ خیرخواہی اس کے اندر ہے، کتنا انسان کا اعتراف اس کے اندر ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ یہودی آپ کے پیروں پر گر پڑا اور مسلمان ہو گیا. یہ انفرادی واقعہ ہے. اب میں ایک آپ سامنے اجتماعی واقعہ رکھتا ہوں جو اس سے زیادہ بڑا ہے. مکہ کے لوگ جنہوں نے آپ کو بے پناہ مشکلیں ڈالی تھیں آپ کے اوپر، ہر قسم کی مشکلیں، حتیٰ کہ آپ کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا. وطن سے نکلنے کے بعد بھی انہوں نے نہیں بخشا، آپ کے خلاف لڑائیاں چھیڑ دیں، اس کی تفصیل آپ کے سامنے ہے. آخر کار یہ ہوا کہ مکہ فتح ہو گیا. جب مکہ فتح ہو گیا اور آپ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آپ کے سامنے لائے جاتے ہیں، سب گردن جھکائے ہوئے ہیں. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہماری گردنیں ماری جائیں گی. جس طرح کا ظلم انہوں نے کیا تھا، جس طرح کا انہوں نے جرم کیا تھا، اس طرح کے مجرمین کی، اس طرح کے ظالمین کی سزا اس سے پہلے ہمیشہ یہی تھی کہ انہیں گردن مار دی جائے، اس لیے وہ گردن جھکائے ہوئے تھے. لیکن کیا ہوا، جب وہ لوگ آپ کے سامنے لائے گئے تو آپ نے فرمایا اے ذہبو فان تم الطلقہ، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم سب کے سب آزاد ہو، جاؤ اپنے گھروں کو. جب آپ نے ان کے ساتھ یہ فرمایا، یہ سلوک فرمایا کہ انہیں آزاد چھوڑ دیا، اور نہ انہیں کوئی غرض دلائی، نہ کوئی شرم دلائی، نہ برا بھلا کہا، نہ کوئی احسان جتایا، کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ کوئی شرط بھی نہیں لی ان سے، کسی قسم کی شرط بھی ان سے نہیں مانگی ان سے کہ تم آئندہ ایسا نہ کرو گے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کچھ کہے ہوئے آپ نے انہیں آزاد کر دیا اور چھوڑ دیا. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے احسان کو انسان برداشت کر سکتا ہے؟ اتنے بڑے انسان کا کوئی تحمل کر سکتا ہے؟ سینہ پھٹ جاتا ہے آدمی کا جب اتنا بڑا احسان کی صفت کیا جائے. چنانچہ ان لوگوں کا سینہ پھٹ گیا. واقعتاً راوی کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ فخرجوا کانما نشروا من القبور فدخلوا فی الاسلام. وہ بیت اللہ سے نکلے گویا کہ قبروں سے نکلے ہوں، وہ بیت اللہ سے نکلے گویا کہ قبروں سے نکلے ہوں، اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے. حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد وہ اس کے سوا کچھ کر نہیں سکتے، کچھ اور ان کا سینہ پھٹ جاتا، ان کا وجود مٹ جاتا، بسٹ ہو جاتے وہ اگر اس کے ساتھ کچھ اور کرتے. کیوں؟ اتنے بڑے احسان کے بدلے کے، اتنا بڑا احسان جب کسی ساتھ کوئی کرے تو اس احسان کے بعد آدمی یہی کرے گا، ڈھا پڑے اس کے آگے. چنانچہ وہ لوگ ڈھا پڑے اس کے آگے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ تھا سیئہ کے جواب میں حسنہ، یعنی برائی کے جواب میں بھلائی، نفرت کے جواب میں محبت، برے سلوک کے جواب میں اچھا سلوک، اس کا کرشمہ، اس کا معجزہ. تو میری گفتگو کا موضوع اس وقت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ کی سپریم سکسیس کا راز، آپ کی عظیم الشان کامیابی کا راز ہے. آپ کی کامیابی اس طرح ہوئی کہ آپ نے تسخیری طاقت استعمال فرمائی, یعنی نفرت کے جواب میں محبت کرنا, یہ تسخیر اس کے اندر ہے. تسخیر کسی بڑے سے بڑے دشمن کو, جیسا کہ قرآن میں خود کہا گیا ہے اور آپ کی زندگی ثابت ہوتا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے دشمن کو اگر مسخر کرنا ہے آپ کو تو کیا کیجئے, اس کی نفرت کے جواب میں محبت کیجئے, اس سے انتقام نہ لیجئے, اس کے برے سلوک کے جواب میں اس کا اچھا سلوک کیجئے. اس نے آپ پر گرم پانی ڈالا ہے, آپ پر ٹھنڈا پانی ڈالی, اس کے اوپر مسخر ہو جائے گا آپ کے لیے. یہ تھا آپ کی سپریم سکسس کا راز, اس طرح آپ نے دشمنوں کو فتح کیا. آپ نے اب میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے اندر دو صفتیں ہیں, ایک کو کہا گیا ہے نفس لوامہ, ایک کو کہا گیا ہے نفس امارہ. انسان کے اندر دو فیکلٹیز ہیں, دو صفتیں ہیں, دو خصوصیات ہیں, نفس امارہ کی اور نفس لوامہ کی. نفس امارہ کیا ہے؟ نفس امارہ وہی, اس کو آپ ایگو کہتے ہیں, ایگو یا انا. اور نفس لوامہ کیا ہے؟ جس کو آپ ضمیر, کانشنس کہتے ہیں. یعنی ضمیر اور کانشنس ایک طرف ہے, ایک طرف ایگو اور انا ہے. ہر انسان کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں. اب آپ کا یہ امتحان ہے کہ دونوں میں سے کس چیز کو آپ جگاتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر ایک دوست انسان ہے, ایک دشمن انسان ہے. کیوں؟ نفس امارہ جو ہے, ایگو جو ہے, وہ ہمیشہ کبر کا مظاہرہ کرتا ہے, وہ ظلم کا مظاہرہ کرتا ہے, وہ سرکشی کرتا ہے. لیکن کانشنس یا لوامہ ہمیشہ اعتراف کا مظاہرہ کرتا ہے, وہ سچائی کو مانتا ہے, وہ حق کے آگے جھک جاتا ہے. یہ صفت ہے نفس لوامہ کی, یعنی کانشنس کی. کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک دوست انسان چھپا ہوا ہے, ایک دشمن انسان چھپا ہوا ہے. یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ کس کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کارنامہ ہے کہ ہمیشہ آپ نے فریق ثانی کے دشمن انسان کو سلایا اور دوست انسان کو جگایا. یہ آپ نے کیا, اس کے دوست انسان کو جگایا اور دشمن انسان کو سلایا. نتیجہ کیا ہوا کہ پوری قوم, پورا ملک آپ کے مسخر ہوتا چلا گیا. اسی بات کو ایک حدیث میں آپ نے اس طرح فرمایا ہے کہ ان الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظہا. فتنہ سویا ہوا ہے, اس پر لعنت ہے اللہ کے جو اس کو جگائے. یعنی فتنہ سویا ہوا ہے کہ نفس امارہ ہر آدمی کے اندر موجود ہے, ایگو اور انا ہر آدمی کے اندر موجود ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے سلا رکھا ہے. ہم ٹھیس لگا کر, ہم نفرت کر کے, ہم اس کے ساتھ برا سلوک کر کے اس کو جگا دیتے ہیں. جب جگا دیتے ہیں تو پھر وہی ہمارے حصے میں آتا ہے. یہاں میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی, جو پانچویں خلیفہ راشد کہے جاتے ہیں. بنو امیہ کے دور میں وہ خلیفہ ہوئے اور بہت ہی زیادہ صالح, بہت ہی زیادہ نیک اور پارسا انسان تھے. ان کی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں یہاں پر. آپ کی خلافت سے 8 سال پہلے سمرقند فتح ہوا تھا. سمرقند, تو سمرقند کے لوگ ایک وفد کی صورت میں آپ کے پاس آئے اور انہوں نے ایک مسئلہ پیش کیا. وہ مسئلہ یہ پیش کیا انہوں نے کہ آپ کا جو جنرل قطیبہ جنرل تھے الباہلی, انہوں نے فتح کیا تھا سمرقند کو. تو اس کی میں تفصیل کے بجائے مختصر طور پر بیان کروں گا. انہوں نے کہا کہ قطیبہ نے ایک خلاف ورزی کی ہے, خود آپ کے قرآن و سنت میں جو احکام دیے گئے ہیں جنگ اور صلح کے, اس کے اعتبار سے تو انہوں نے خلاف ورزی کر کے سمرقند پر قبضہ کر لیا ہے. یہ بات 8 سال پہلے پیش آئی تھی. اب آپ غور فرمائیے کہ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ 8 سال پرانا دفتر میں کیسے کھولوں, اور اگر میں کھولوں تو سارے ممالک میں یہی دفتر کھل جائے گا, یہ سوچ سکتے تھے وہ, لیکن انہوں نے ایسا نہیں سوچا. انہوں نے ایک قاضی کو مقرر کیا کہ جاؤ تحقیق کرو, اور اگر واقعتاً یہ بات صحیح ہو کہ قطیبہ نے اسلامی شریعت کے خلاف عمل کر کے سمرقند میں فوجیں داخل کر دی ہیں, تو انہیں حکم دو کہ وہ سمرقند سے فوجیں واپس بلا لیں اپنی. چنانچہ قاضی گئے وہاں انہوں نے تحقیق کی اور معلوم ہوا کہ یہ شکایت صحیح ہے. انہوں نے اسی وقت آرڈر کر دیا کہ قطعبہ اپنی فوجوں کو لے کر واپس چلے جائیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر آدمی کے اندر ایک دوست انسان ہے، ایک دشمن انسان ہے. اگر حضرت عمر عبدالعزیز ان کو جھڑک دیتے یا قاضی جو تھا مسلمانوں کی طرفداری کرتے ہوئے غلط فیصلہ کر دیتا تو ان کا ایگو جاگ پڑتا، دشمن انسان جاگ پڑتا ہوتا. لیکن جب انہوں نے انصاف سے کام لیتے ہوئے عین وہی بات کی جو حقیقتاً صحیح تھی، درست تھی، کہ انہوں نے کہا کہ 8 سال پہلے جو قطعبہ نے فیل کیا وہ بلا شبہ غلط تھا اسلامی نقطہ نظر سے، اور انہیں ہم حکم دیتے ہیں کہ وہ سمرقند کو چھوڑ کر باہر چلے جائیں ان کی فوجیں. تو جب ان کا اتنا اعلیٰ انصاف دیکھا انہوں نے تو ان کا دوست انسان جاگ اٹھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں انہوں نے بالکل اعلان کر دیا کہ ہمیں ایسے بہتر، اتنے بہتر انسان کہاں ملیں گے. اور انہوں نے کہا کہ آپ کی فوجیں یہاں رہیں اور یہاں حکومت کریں اور ہم آپ کے مطیع ہیں. تو یہ ہے نفس، ایک ہے نفس امارہ کو جگانا، ایک ہے نفس لوامہ کو جگانا. اگر انہوں نے ان کے نفس امارہ کو جگایا ہوتا، ان کے ایگو کو جگایا ہوتا، ان کو جھڑک دیا ہوتا، ان کو نفرت کی ہوتی، ان کے ساتھ طرفداری کا معاملہ کیا ہوتا، ان کے ساتھ سرکشی کا معاملہ کیا ہوتا، تو ان کے اندر ایگو جاگتا، ان کا انا جاگتا، دوسرے لفظوں میں ان کا دشمن انسان جاگتا، تو دشمنی والا سلوک کرتا. لیکن جب انہوں نے انصاف کا معاملہ کیا، محبت اور خیرخواہی کا معاملہ کیا، تو کیا ہوا؟ ان کا دوست انسان جاگ پڑا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں منظور ہے تمہاری فوجیں یہی رہیں اور ہمیں ان کو نکالنا منظور نہیں ہے، ہمیں تمہاری حکومت منظور ہے، تم سے بہتر انصاف والے آدمی کہاں ملیں گے. تو یہ ہر معاملے میں یہ چیز صادق آتی ہے، چاہے آج کا دور ہو یا اس وقت کا دور ہو. فریق ثانی کے ساتھ اگر آپ محبت کا معاملہ کریں، انصاف کا معاملہ کریں، اس کے کانشنس کو جگائیں، تو بلا شبہ جب کانشنس جاگے گا تو آپ کا دوست انسان جاگے گا. اس کے برعکس اگر آپ سرکشی کا معاملہ کریں، نفرت کا معاملہ کریں، بیزاری کا معاملہ کریں، اس کے ایگو کو جگا دیں، تو آپ کے دشمن انسان جاگے گا اور وہ دشمنی والا معاملہ کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ کیا کہ ہر معاملے میں نفس امارہ کو سلایا اور نفس لوامہ کو جگایا، ایگو کو سلایا اور کانشنس کو جگایا. نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ آپ کے لیے مسخر ہوتے چلے گئے. یہ تھا آپ کا سپریم سکسس کا راز. ایک بات میں اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ حدیبیہ کے معاہدے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے. حدیبیہ میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ہوا تھا کہ آپ گئے عمرہ کرنے کے لیے، انہوں نے روکا کہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حالانکہ سینکڑوں سال کی روایت کے مطابق یہ ان کا اصرار بالکل غلط تھا، کیونکہ کبھی بھی کسی کو عمرہ سے روکا نہیں گیا تھا. سادہ طور پر عبادت کرنے جا رہے تھے، روکنے کی کوئی وجہ نہیں تھی. لیکن آپ نے کیا کیا، آپ رک گئے، ان کے روکنے پر آپ رک گئے اور صلح کی بات چیت شروع ہوئی. اس صلح میں انہوں نے یک طرفہ شرائط پیش کی، ساری شرائط اپنی، اور اسی میں اس کے ساتھ یہ بھی طے ہوا کہ 10 سال تک مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان جنگ نہیں ہوگی. آپ نے اس صلح پر دستخط کر دیے. اس کے بعد کیا ہوا، اگرچہ عمرہ کیے بغیر آپ لوٹ آئے تھے، اگرچہ آپ نے ان کی یک طرفہ شرائط کو مان لیا تھا، لیکن 2 سال کے اندر اندر ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی، اتنی زیادہ ہو گئی کہ بغیر لڑے بھڑے مکہ فتح ہو گیا. تو اس کو میں یوں کہتا ہوں اپنے الفاظ میں کہ آپ نے ایک وقفہ تعمیر حاصل کیا. یعنی جنگوں کی وجہ سے دعوتی کام رک گیا تھا، یہ مسلسل جنگیں ہو رہی تھیں، اس کے نتیجے میں دعوتی کام رک گیا تھا. جب آپ نے ان کے اصرار پر عمرہ سے آپ باز آ گئے، ان کی شرطوں کو مان لیا اور اس بات پر ان کو راضی کر لیا کہ 10 سال تک ہمارے تمہارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، تو 10 سال کے لیے گئے وقفہ تعمیر حاصل کر لیا آپ نے. اس 10 سال کے اندر آپ نے تبلیغ کے کام کو بڑھایا اور مسلمانوں کی تعداد جو اس وقت صرف 1400 تھی، 2 سال کے اندر 10,000 ہو گئی. جب تعداد اتنی زیادہ ہو گئی اور آپ نے مارچ کیا مکے کی طرف، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب ہمارے اندر مسلمانوں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اور مکہ لڑے بھڑے بغیر فتح ہو گیا. تو زندگی ایک راز یہ بھی ہے کہ اگر فریق ثانی آپ سے ضد پر تلا ہوا ہے, آپ سے ٹکراؤ پر تلا ہوا ہے, آپ سے نزاع پر تلا ہوا ہے, تو اس وقت آپ تعمیر نہیں کر سکتے اپنی, آپ کے سابق تھارے تعمیر کا رکے پڑے رہیں گے. ایسی حالت میں بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ یک طرفہ طور پر آپ ان کی شرطوں کو مان لیں, جو بھی شرطیں ان کی ہوں, تاکہ لڑائی بھڑائی ختم ہو, تاکہ نزاع ختم ہو, تاکہ جھنجھٹ ختم ہو, اور آپ کو وقفہ تعمیر مل جائے. آپ کی اقتصادی ترقی, آپ کی تعلیمی ترقی, آپ کی دعوتی ترقی, آپ کی دینی ترقی, آپ کی اخلاقی ترقی کے لیے ایک وقت درکار ہے, ایک لمحہ درکار ہے, ایک وقفہ تعمیر درکار ہے. جب تک آپ فریق ثانی کی شرطوں کو مانیں گے نہیں, فریق ثانی کے مطالبات کو مانیں گے نہیں, اس وقت تک وہ راضی نہیں ہوگا اس پر. تو حدیبیہ میں آپ نے فریق ثانی کی شرطوں کو مان لیا تاکہ آپ کو وقفہ تعمیر مل جائے. کتنا عظیم الشان یہ نمونہ ہے ہمارے لیے, ہر دور کے لیے. اس سلسلے میں میں ایک اور مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. کہ تعمیری کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہم سمجھتے تھے, تعمیری کام کو, یعنی تعمیر کو, استحکام کو, اپنے مضبوط کرنے کو کتنا اہمیت دیتے تھے, اس کی ایک حیرتناک مثال, جس جیسی مثال شاید پوری تاریخ میں نہیں ملے گی, وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں. وہ ہے علم کی اہمیت. علم کی اہمیت کے بارے میں یہ مثال ہے. اسلام کی تاریخ میں ایک لڑائی وہ ہے جس کو بدر کہتے ہیں, غزوہ بدر. بدر کی لڑائی ہوئی, تو بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کو فتح ہوئی, اور اہل مکہ میں سے 70 آدمی گرفتار ہو کر کے مدینہ لائے گئے. یہ 70 آدمی جو تھے وہاں کے سردار تھے. اس زمانے میں مکہ میں تعلیم کا رواج تھا, مدینہ میں تعلیم کا رواج نہیں تھا. یعنی مدینہ میں زیادہ تر لوگ جاہل تھے, یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, لیکن مکہ میں بہت سے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے, وہ پڑھے لکھے لوگ تھے آج کل کے زمانے کے لحاظ سے. تو یہ جو قیدی آئے 70, ان میں اکثر پڑھے لکھے لوگ تھے. آپ نے ان کا یہ فدیہ مقرر کیا کہ ایک قیدی اگر ہمارے مدینے کے 10 لڑکوں کو, 10 نوجوانوں کو پڑھا دے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا. 10 نوجوانوں کو تعلیم یافتہ بنانا, اس بات کا فدیہ قرار دے دیا گیا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے اور وہاں سے اپنے وطن کو واپس چلے جائیں. یہ اس زمانے کے لحاظ سے نہایت ہی حیرت انگیز بات ہے, کیونکہ جو لوگ اتنے بڑے دشمن ہوں کہ انہوں نے مکہ میں اتنی سختیاں کی آپ کے ساتھ, مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا, آپ کے خلاف لڑائیاں کیں, اور ان کی دشمنی مسلم ہو چکی تھی, ان کو اتنی معمولی سی بات پر چھوڑ دینا کہ وہ 10 بچوں کو پڑھا دیں, کتنی حیرت ناک بات ہے. یعنی وہ لوگ نہ صرف یہ کہ جنگی قیدی تھے, بلکہ ان کی دشمنی مسلم تھی. ان کو چھوڑنے کے معنی کیا تھے؟ رسک لینا تھا, بہت بڑا رسک لینا تھا. یعنی یہ یقینی تھا تقریباً, یہ لوگ جب چھوٹ کر جائیں گے تو یہ دوبارہ منظم ہوں گے, دوبارہ جنگی تیاری کریں گے, دوبارہ مدینے پہ حملہ کریں گے. لیکن اس رسک کے باوجود آپ نے کہا کہ جو شخص ان میں سے ہمارے 10 بچوں کو پڑھا دے گا تو ہم کو چھوڑ دیں گے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اسلام میں علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ بڑے سے بڑا رسک لے کر بھی پڑھنا چاہیے آدمی کو. اب مزید میں اس میں آپ کو اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہی اسلام کی تاریخ میں پہلا مدرسہ ہے, پہلا اسکول ہے. یعنی کہ آپ اسکول کا لفظ بولیں, مدرسے کا لفظ بولیں, تو اسلام کی تاریخ میں یہی پہلا اسکول ہے جو قائم ہوا, اور اس کے ٹیچر سب کے سب مشرک تھے اور سب کے سب دشمن تھے. کتنی حیرتناک بات ہے, غور فرمائیے. اسلام کی تاریخ کا پہلا اسکول جو قائم کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں, اس کے ٹیچر سب کے سب مشرک تھے اور سب کے سب دشمن اسلام تھے. ہم لوگ جو ہے 100 برس سے صرف اس لیے تعلیم میں پیچھے ہم ہو گئے کہ جب ہندوستان میں اسکول قائم ہوئے, کوئی اسکول ہندو اسکول تھا, کوئی کرسچن اسکول تھا, تو ہمارے لوگوں نے کہا کہ بھائی کرسچن اسکول میں وہاں کرسچن ٹیچر ہیں, ہندو اسکول میں ہندو ٹیچر ہیں, وہاں پڑھنے نہ جاؤ. جبکہ ہماری تاریخ میں عظیم الشان مثال تھی کہ اسلام کی تاریخ میں پہلا اسکول جو قائم ہوا, جو پہلا مدرسہ قائم ہوا, اس کے تمام ٹیچر, اس کے تمام استاد مشرک تھے اور مزید کے دشمن تھے وہ لوگ. اور اس میں میں اتنا اضافہ کروں گا کہ جو رسک لیا آپ نے, رسک کہ ان کو چھوڑنے کے بعد ایک نئے جنگ کا خطرہ, وہ واقعتاً پیش آیا. چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لوگ جو چھوڑے گئے سب کے سب سردار تھے یہ, اور یہ دوبارہ مکہ جا کر پھر لوگوں کو برگلایا انہوں نے, مکہ والوں کو, اور دوبارہ جنگ ہوئی جس کو احد کہتے ہیں آپ. احد کی جنگ انہیں لوگوں نے آرگنائز کی تھی, انہوں نے منظم کی تھی, انہوں نے انہیں لوگوں کی تیاریاں کی تھی جو بدر کے بعد چھوڑے گئے تھے. اس سے کیا بات نکلی؟ اس سے یہ بات نکلی کہ اپنی تعمیر کرنا, اپنے کو علم سے آراستہ کرنا, اپنے کو مستحکم کرنا, جس چیز کو تعمیر کہا جاتا ہے وہ اتنی زیادہ اہم ہے, اتنی زیادہ اہم ہے, اتنی زیادہ اہم ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا رسک لے کر بھی اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے ہمیں. کتنی بڑی مثال آؤں صلی اللہ علیہ وسلم قائم کی ہے اپنے کو مستحکم کرنے کے بارے میں, اپنے کو تعمیر کی طرف لے جانے کے بارے میں, کہ اتنی بڑی مثال شاید انسانی تعلیم کوئی دوسری نہیں ملے گی. اب میں دو بات اور عرض کروں گا, اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں آپ نے ایک عظیم الشان نقطہ نظر دیا ہے, ایک ایسا نقطہ نظر کہ جس سے زیادہ اعلیٰ نقطہ نظر شاید کوئی نہیں ہو سکتا دنیاوی معاملات کے بارے میں. قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں آدم کو بھیجا تو آدم کو اور ان کی اولاد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ دنیا میں بسو اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے, بعضکم لبعض عدو, تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. یہ بہت ہی عظیم الشان تعلیم ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام بنایا ہے وہ نظام اس ڈھنگ پر ہے کہ یہاں ایک دوسرے کے اندر ٹکراؤ ہو, ایک دوسرے میں کمپٹیشن ہو, ایک دوسرے میں مسابقت ہو, ایک دوسرے کے درمیان دوڑ جاری ہو. یعنی وہی چیز جو جنگل میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہرن کے پیچھے بھیڑیا دوڑ رہا ہے, ہرن کے پیچھے اگر بھیڑیا نہ دوڑے تو ہرن جو ہے بالکل لاغر ہو جائے گا. میں ایک مرتبہ ایک چڑیا خانے میں گیا, ایک زو میں, تو چڑیا خانے کے جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے یہاں ہرن ہیں جو کٹہرے میں ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد یہ ہرن جو ہیں یہ سست ہو جاتے ہیں, لیزی ہو جاتے ہیں, تو ہم ان کے اندر حرکت پیدا کرنے کے لیے مصنوعی طور پر بھیڑیے ڈالتے ہیں تاکہ وہ دوڑیں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ بھیڑیے ہرن کے پیچھے بھیڑیا لگا رکھا ہے, اگر بھیڑیا نہ لگا رہے تو ہرن جو ہے اس کی چوکڑی بھول جائے گا, وہ سست ہو جائے گا. تو انسانوں کے درمیان خدا نے جو نظام بنایا وہ دوڑ کا نظام بنایا, مسابقت کا نظام بنایا, کمپٹیشن کا نظام بنایا, ایک دوسرے کے پیچھے لوگ دوڑیں. اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الشان نقطہ نظر دیا کہ دنیا میں جب کوئی چیز پیش آئے تمہارے سامنے, کوئی مشکل, کوئی دشواری, دوسروں کی طرف سے اس کو لوگ ظلم کہتے ہیں, کوئی ظلم پیش آئے تو اس کو چیلنج سمجھو. ظلم کو چیلنج سمجھنا یہ عظیم الشان نقطہ نظر جو رسول اللہ علیہ وسلم نے دیا ہمیں, معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت ہی بڑی بات ہے. اگر آپ جو واقعات پیش آتے ہیں دوسروں کی طرف سے اور ہمیشہ پیش آئیں گے, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ مکہ مدینہ ہو, ہندو مسلم ملک ہو, مسلم مسلم ملک ہو, دنیا میں ہر جگہ واقعات پیش آئیں گے مشکلوں کے, جس کو آپ تعصب کہہ سکتے ہیں, ظلم کہہ سکتے ہیں, رکاوٹیں کہہ سکتے ہیں, یہ سب پیش آئیں گے لازمن ہر جگہ. اگر آپ ان کو ظلم سمجھیں تو کیا ہوتا ہے؟ شکایت پیدا ہوتی ہے, فریاد پیدا ہوتی ہے, نفرت پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر آپ چیلنج کہیں انہیں تو فیس کرنے کا مادہ آتا ہے کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے, ہم سے ٹکرانا ہے, ہم سے حل کرنا ہے. یعنی ایک صورت میں فریاد اور ماتم اور مرثیہ, اور دوسری صورت میں اس کا مقابلہ کرنا, اس کو فیس کرنا, اس کے مسئلے کو حل کرنا, اس میں گھسنا, اس میں داخل ہونا. تو قرآن میں یہ نقطہ نظر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ دنیا کو چیلنج سمجھو, چیلنج. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ذہن بدل جاتا ہے کہ چاہے ہم جس ملک میں ہوں, جس سوسائٹی میں ہوں, جہاں بھی ہوں, اگر مشکلیں پیش آتی ہیں تو مشکلوں کو ہم چیلنج سمجھ کر فیس کرنے کا مادہ ہمارے پیدا ہوگا, ہمارے نہ کہ فریاد کرنے کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس سے بڑی بات شاید کوئی نہیں ہو سکتی. یہاں میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں آپ کو آرنلڈ ٹائنبی کا. آرنلڈ ٹائنبی کی کتاب ہے اسٹڈی آف ہسٹری. اس کتاب میں اس کے 12 جلدیں ہیں اور 21 سولائزیشن کا مطالعہ کیا گیا ہے, 21 تہذیبوں کا. آرنلڈ ٹائنبی جو بہت ہی بڑا مشہور ہسٹورین ہے, وہ پوری پوری تہذیبی تاریخ کا مطالعہ کرنے کی بات کہتا ہے کہ جن قوموں نے تہذیب بنائی ہے دنیا میں وہی تھی جنہیں چیلنج پیش آئے, ان مخالفتیں پیش آئیں, دشمنیاں پیش آئیں, حالات سخت جن کے لیے پیش آئے, انہوں نے تہذیبیں بنائی ہیں, انہوں نے سویلائزیشن بنائی ہے. مثال کے طور پر یورپین تہذیب جس سے ہم سے گزر رہے ہیں ہم اس وقت, یورپین تہذیب کو بنانے والے کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کروسیڈز پر شکست ہوئی تھی, مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کروسیڈ کی جنگ چھیڑی, صلیبی جنگیں جو کہتے ہیں آپ, 200 برس تک وہ لڑتے رہے اور وہ کامیاب نہ ہو سکے. 200 سال کے بعد مکمل ناکامی ہوئی مغربی قوموں کو, اسی ناکامی کیسے کامیابی نکلی اس کی تفصیل ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کروسیڈ کی جنگوں نے ایک نیا ولولہ پیدا کیا ان کے اندر, ایک نیا عزم پیدا کیا ان کے اندر, ایک نئے راستے کھولے ان کے اندر. انہوں نے سوچا کہ جن لوگوں کو ہم تلوار سے نہیں زیر کر سکے ہیں ان کو علم سے زیر کریں. تلوار ٹوٹ چکی تھی, علم کے میدان میں کوشش شروع کر دی. نتیجہ کیا ہوا کہ نیا دور جس کو آپ سائنس کا دور کہتے ہیں وجود میں لائے. وہ تو وہ جو چیلنج پیش آیا کروسیڈز کے ذریعے سے, اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مغربی تہذیب وجود میں آ گئی.